بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الحمد لله، آج ہم قرآن کی خلاصہ اور قدر تفصیل کے ساتھ اس کا آغاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو رات میں قرآن مجید عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، اسی کے متعلق خلاصہ اور تفسیر اس وقت انشاءاللہ عرض کر دی جائے گی. قرآن کا خلاصہ بہت مختصر بھی ہو سکتا ہے. حضرات علماء اور مفسرین نے بتایا کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سارے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایک با کے بسم اللہ کے نقطے کے اندر بھی ہے. نقطہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت. تو جس قدر جس انداز سے اسے پیش کیا جائے تو انشاءاللہ اتنا پیش کر دیا جائے گا کہ اللہ کا پیغام جو قرآن مجید میں موجود ہے اس کا فہم ہو سکے، وہ پیغام مل سکے. تو آج ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ، جو اس قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے، جس میں پورے قرآن کے مضامین، ان کا تذکرہ اس دیباچے میں ہے. سارے قرآن کے مضامین اگر پانچ حصوں پہ تقسیم کریں، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت، اور ماننے والوں کا تذکرہ اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ، اور یہی پانچ چیزیں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم میں اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت ہے، اور مالک یوم الدین کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم میں نبوت کا تذکرہ، رسالت کا تذکرہ، اور ساتھ ہی ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ماننے والے ہیں، اور غیر المغضوب علیہم والضالین میں ان لوگوں کا تذکرہ جو نہیں مانے. تو سارا قرآن انہی پانچ مضامین پر مشتمل ہے، اس لیے اس سورت کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کی اساس بھی کہتے ہیں. اور اس سورت کی ایک شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ سورت الدعا بھی ہے. بارگاہ خداوندی میں کس طریقے سے التجا کی جائے، اپنی غرض پیش کی جائے، تو اس سورت میں وہ سلیقہ، وہ طریقہ بتایا گیا، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اس کی بھی رہنمائی کی گئی. مانگنے کا سلیقہ طریقہ بتایا گیا، اور اللہ کے خزانے کی جو سب سے بڑی دولت ہے اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت، اس کی رہنمائی کی گئی کہ اللہ سے کس طریقے سے مانگا جائے. پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی عظمت اور بڑائی کے تذکرے ہوں، اور پھر اپنے احتیاج پیش کیا جائے، اياك نستعين، میں محتاج ہوں، میں اللہ سے اس کی مدد کا محتاج ہوں. اور پھر اپنا مقصد پیش کیا جائے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ اس سورت میں جو دعا ہے، اس دعا کا مرکزی نقطہ ہے، جس میں اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اسے صراط مستقیم نصیب ہو جائے. سب کچھ مل گیا اور دنیا کا بڑے سے بڑے نقشے مل گئے، مادی لحاظ سے وہ غیر معمولی وسائل کا مالک ہو گیا، لیکن اسے صراط مستقیم کی دولت نہیں ملی تو وہ بد نصیب آدمی. اور جسے یہ دولت مل گئی، چاہے وہ کوٹھی میں رہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہے، چاہے وہ زرق برق لباس پہنے، چاہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اسے صراط مستقیم کی دولت مل گئی تو دنیا کی سب سے بڑی دولت اسے میسر آ گئی. تو یہ رہنمائی اللہ نے فرمائی ہے، جب اللہ نے دعا سکھائی اپنے بندوں کو، تو یہ بتایا کہ صراط مستقیم تم اس کی مجھ سے طلب، اور یہ چیز تم مجھ سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے، صراط مستقیم عطا فرما دے. یہ اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت. اب زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں صراط مستقیم کی ضرورت ہے، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے. اور دنیاوی لحاظ سے جتنے نقشے ہیں، تجارت میں اللہ صراط مستقیم دے دے، لقمہ حلال کمانے میں اللہ صراط مستقیم دے دے، اولاد کی تربیت میں اللہ صراط مستقیم نصیب فرما دے، بچوں اور بچیوں کے فیصلے کرنے میں اللہ صراط مستقیم نصیب فرما دے، دنیا کے لحاظ سے اللہ صراط مستقیم نصیب فرما دے، آخرت کے لحاظ سے اللہ صراط مستقیم نصیب فرما دے. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. تو یہ سورۃ الدعا بھی ہے، اور یہ دعا کا مرکزی نقطہ ہے. اللہ نے اپنے بندے کو یہ دعا سکھائی ہے. اور جب کوئی صاحب حیثیت آدمی اپنے ماتحت سے کہے کہ جاؤ تم اس انداز سے درخواست لکھ کے آؤ، جو تمہیں چاہیے اسے ان الفاظ میں تحریر کر کے لے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی غرض پورا کرنا چاہتا، وہ اس کا مقصد پورا کرنا چاہتا. تو جب اللہ رب العزت یہ دعا سکھا رہے کہ تم مجھ سے صراط مستقیم کے طلبگار بنو، تو یہ سچی بات ہے کہ اللہ رب العزت جو صدقے دل سے اللہ سے صراط مستقیم مانگتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں ضرور عطا فرماتا ہے. صدق دل سے صراط مستقیم کا وہ طلبگار ہو سکتا ہے ساری زندگی اولاد مانگے، اللہ نہ دے، ساری زندگی صحت مانگے، اللہ نہ دے، ساری زندگی خوشحالی مانگے، اللہ نہ دے، ساری زندگی اپنا اچھا گھر مانگے، نہ ملے. اس لیے کہ ان ساری دعاؤں کا بدلہ آخرت میں بہت بڑھیا شکل میں موجود ہے. ان ساری دعاؤں کا بدلہ آخرت میں بہت بڑھیا شکل میں موجود ہے. لیکن کوئی شخص صراط مستقیم مانگے اور صدقے دل سے مانگے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے صراط مستقیم نہ عطا فرمائے. کیونکہ صراط مستقیم کا متبادل آخرت میں نہیں ہے، یہ دولت اس دنیا میں ملنی ہے. اس اوقات خیال ہوتا ہے اس پر فتن دور میں کہاں جائیں، کس سے پوچھیں، کس سے رہنمائی لیں، کس کے پاس بیٹھیں، کیسے حق ملے، کیسے سچے تلاش کریں، تو سچی بات یہ ہے اگر آپ صدق دل سے اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں گے یا کرتی رہو گی تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے اچھے لوگوں سے وابستہ فرما دیں گے۔ یہ اللہ نے دعا سکھائی اسی لیے ہے کہ اللہ یہ صراط مستقیم اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں۔ پھر یہ راستہ، یہ صراط مستقیم، اس کا کوئی عملی مشاہدہ، اس کا کوئی عملی مشاہدہ، تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ لوگ دیکھ لو جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، یہ لوگ دیکھ لو جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، اور ایسے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے۔ جس دن ان کا آخری فرد ختم ہو جائے گا اللہ اس دنیا کا نظام ختم کر دیں گے، اس دنیا کا بقا، اس دنیا کا وجود، اس دنیا میں اللہ کی جتنی رحمتیں اور نعمتیں برس رہی ہیں یہ ان افراد کی برکت سے برس رہی ہیں جنہیں اللہ نے صراط مستقیم نصیب فرما رکھا۔ جس دن اس کا آخری فرد بھی ختم ہو جائے گا اللہ یہ نظام ختم کر دیں گے، نظام اٹھ جائے گا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں ان لوگوں کی رہنمائی فرما دی کہ یہ ہیں صراط مستقیم کا نمونہ، جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن خود ان کی وضاحت فرماتا ہے، النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور صالح قیامت تک رہے گا۔ جس دن اس دنیا سے صالح ختم، یہ دنیا کا نظام ختم، تو اللہ کہہ رہے کہ صراط مستقیم چاہتے ہو تو ان صلحاء کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، ان صلحاء سے اپنا تعلق بنا لو، ان کے قدم بقدم چلو، ان کے رہنمائی سرپرستی میں زندگی گزارو۔ سبحان اللہ، ساتھ رہنمائی فرمائی کہ ہدایت کے لیے جہاں اللہ کا کلام ضروری ہے، وہاں صراط مستقیم کے لیے کلام اللہ پر عمل کرنے والے بھی ضروری ہیں، کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور رجال اللہ بھی ضروری ہے، کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور رجال اللہ بھی ضروری ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں۔ نری کتاب کافی نہیں اور نرے افراد کافی نہیں، کتاب اللہ بھی ہو اور وہ بھی ہو جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب بھی انسانیت کی ہدایت کا انتظام فرمایا تو کتاب بھی بھیجی اور افراد بھی بھیجے۔ کبھی ایسا ہوا کہ نئی کتاب آئی اور نئے افراد آئے؟ نبی بھی نیا، کتاب بھی نئی۔ اور کبھی ایسا ہوا کتاب پہلے والی تھی، نبی نیا آیا؟ لیکن ہر دور میں آسمانی کتاب بھی رہی ہے اور اللہ کا پیغمبر اور قرآن اور آسمانی کتاب پر عمل کرنے والے بھی رہے۔ تو صراط مستقیم کے لیے کلام اللہ بھی ضروری ہے، اللہ کی کتاب بھی ضروری ہے، اور قرآن پر عمل کرنے والے، آسمانی کتاب پر عمل کرنے والے بھی ضروری ہے۔ تو گویا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط الصالحین، اے اللہ صالحین کا راستہ ہمیں دے دے، نیک لوگوں کا راستہ دے دے۔ نیک لوگ ہوتے کون ہیں؟ سبحان اللہ، نیک لوگ ہوتے کون ہیں؟ اس کی وضاحت بھی بہت شاندار انداز میں الفاظ میں موجود ہے. نیک لوگ وہ ہوتے ہیں غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نہیں ہے. یہ غضب ان لوگوں پر ہوا جن کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. اور ضالین کا راستہ بھی نہیں، ضالین وہ لوگ تھے جن کے پاس علم ہی نہیں تھا اور جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے. تو نیک لوگ صالحین وہ ہوئے جن کا علم بھی صحیح ہے، جن کا عمل بھی ٹھیک ہے، جن کا علم بھی صحیح ہے، جن کا عمل بھی ٹھیک ہے، جن کا علم بھی محمد رسول اللہ تک پہنچتا ہے، اور جن کا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھاتا ہے. یہ علم والے، یہ صالحین ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ یہ علماء ربانیین ہیں. یہ ہر دور میں ہوں گے، کہ جن کا علم بھی باسند ہے، جن کا عمل بھی باسند ہے، جن کے علم کی نسبت بھی اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے، اور جن کے عمل کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. علم بھی صحیح، عمل بھی صحیح. تو یہ سورۃ الدعاء ہے، جس دعا میں ایمان والے اللہ کے بندے اللہ سے کہتے ہیں اللہ صراط مستقیم دے دے، یعنی صراط الصالحین دے دے، نیک لوگوں کا راستہ دے دے جن کا علم بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو. ایسے لوگوں کا راستہ بھی نہیں، علم ہے عمل نہیں، اور ایسے لوگوں کا راستہ بھی نہیں جن کی گمراہی کی وجہ جہالت ہے. ایسے لوگوں کا راستہ بھی نہیں. تو سمندر ہے قرآن، تو سبحان اللہ. تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کو قرآن کی اساس بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، اسے سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ، شفا بھی کہتے ہیں. یہ سورۃ شفا کے لیے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم راستے پہ سفر کر رہے تھے اور دوران سفر ہمارے ایک ساتھی کو سانپ نے ہمارے ساتھی کہیں جگہ پڑاؤ ڈالا، اور وہاں بستی والوں سے کھانے کا کھانا کا وقت تھا، تو بڑے بے مروت تھے، انہوں نے مسافروں کا کوئی خیال نہ کیا. اللہ کی شان، ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تھے نیک، پیشانیاں، چہرے نیکیوں کا نور، تو وہ اپنے سردار کو چرپائی پہ اٹھائے ہمارے پاس لے آئے. کہنے لگے اسے سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ دم کریں. ہم نے کہا ہم تو دم نہیں کریں گے، اس کے لیے تو آپ کو 80 بکریاں دینی ہوں گی. انہوں نے کہا 80 بکریاں دے دیں گے، سردار تھا. سورہ فاتحہ پڑھی 7 مرتبہ، دم کیا، اور تڑپتا ہوا آدمی ٹھیک ہو گیا. یا رسول اللہ، یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں. فرمایا اللہ نے تمہیں رزق دیا، تمہارے لیے حلال ہے. سورۃ الفاتحہ میں یہ طاقت تو موجود ہے، جیسے گولی میں آدمی کے مر جانے کی طاقت تو موجود ہے، اس سے آدمی مر جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی گولی کو ہاتھ میں لے اور بلی کو مارے، بلی بھی نہ مرے. کوئی کہہ دے میاں تم تو کہتے ہو مر جاتی ہے گولی سے آدمی، تو بلی بھی نہیں مر رہی، کیا کہا جائے گا؟ میاں گولی کو مار رکھو، اسے پستول کی بندوق کی نالی میں رکھو،
اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ بندوق ہے یا پستول ہے اس کے قوت میں بازو میں قوت بھی ہو، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس نشانے اور گولی کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ تو سچ ہے کلام اللہ میں طاقت ہے، لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کے اندر یقین کی طاقت بھی تو ہو، اس کے اندر یقین کی طاقت بھی تو ہو۔ اور پھر جس نشانے پہ اس نے اثر کرنا ہے اس کے اور اس کے درمیان کوئی گناہ کی رکاوٹ بھی تو نہ ہو، کوئی گناہ کی رکاوٹ بھی تو نہ ہو، تو شفا ہے، لیکن یقین کی طاقت چاہیے اور رکاوٹوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر اس سورت کی ایک عجیب شان اور بھی ہے، اور پورے قرآن کی پہلی سورت ہے، اور اس پہلی سورت کا آغاز ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، یعنی شکر کی عبادت سے اللہ اپنا کلام کا آغاز کر رہے ہیں، شکر کی عبادت سے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ بڑی عجیب عبادت ہے، یہ بڑی عجیب عبادت ہے۔ کوئی آدمی اپنے لیے روحانی، ایمانی یا دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، تو اس عبادت کو اختیار کر لے، شکر کی عبادت کو اختیار کر لے۔ اللہ نے کوئی روحانی ایمانی نعمت دے رکھی ہے، اس پہ شکر ہے۔ اللہ نے کوئی دنیاوی جسمانی مادی نعمت دے رکھی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے جس سے نعمتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں؟ الشکر قید الموجود وصید المفقود، یہ ایسی بڑھیا عبادت ہے جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ بھی ہو جاتی ہیں، اور جو نعمتیں نہیں ہیں ان کے لیے یہ شکار کا کام کرتا، شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیتا۔ الشکر قید الموجود وصید المفقود، اور یہی وہ عبادت ہے جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ عبادت ہو جائے تو ایسا شخص میرے عذاب سے اور میری پکڑ سے، میرے غضب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کسی شخص کو اللہ ایمان کی دولت دے دے اور شکر کی عبادت دے دے تو اللہ کے غضب سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ہاں، شکر کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کی حقیقت سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ جب کسی کے احسانات اور انعامات کا آدمی کو استحضار اور خیال رہتا ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت آنے لگتی ہے، اس کی محبت آنے لگتی ہے، اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اطاعت آسان کر دیتی ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے جو اطاعت آسان کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، جب اللہ کے انعامات پر، اللہ کے احسانات کا استحضار اور دھیان رہے گا، اللہ کی محبت بڑھے گی، اور جیسے اللہ کی محبت، جو شخص اللہ کی محبت میں سچا ہے، اللہ کا کوئی حکم اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا، پھر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی، بلکہ محسن کا کہنے ماننے میں مزہ آتا ہے، محسن کی خاطر تکلیف اٹھانے میں لذت آتی ہے، محبوب کا جی خوش کرنا اندر سے ایک جذبہ اٹھتا ہے، یہ شکر کی حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں یہ عبادت نصیب فرما دے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، سارے قرآن کا آئینہ ہے، سارے قرآن کا دیباچہ ہے، سارے قرآن کی اساس ہے، اور اس کی ایک شان میں نے عرض کیا، دعا کی بھی ہے، شفا کی بھی ہے۔ یہ اتنا ہی اختصار کے ساتھ کافی ہے۔ پھر سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ، بقرہ عربی میں ایک گائے کو کہتے ہیں، گائے کو. اور اس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ ایک شخص مقتول ہوا، قاتل کا پتہ کوئی نہیں، اس شخص کا مقتول کے بھتیجے نے اسے مال ہتھیانے کے خاطر اپنے چچا کو قتل کر دیا، قاتل کا پتہ کوئی نہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا کہ گاؤں کائیں کو ذبح کیجئے، اس کا ٹکڑا اس مردے کو لگائیے، مردہ زندہ ہو جائے گا، مردہ زندہ ہو جائے گا. عقل کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، مشاہدے کے لحاظ سے، اور جو عقل اور تجربے اور مشاہدے پر زندگیاں گزارا کرتے ہیں، بس اوقات وہ ان قسم اللہ کی اس قسم کی قدرت کا انکار ہی کر دیتے، اللہ کی اس قسم کی قدرت کے شہکاروں کا انکار ہی کر دیتے ہیں. اور یہ وہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عظمت سے، اللہ کی معرفت سے محروم ہوتے ہیں. تو یہ سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک اور حکمت یہ بھی تھی کہ یہ بنی اسرائیل والے مصریوں کے ساتھ رہتے تھے، اور مصری ان کے دلوں میں گائے کی بڑی عقیدت اور محبت تھی. اس محبت اور عقیدت میں بنی اسرائیل والے بھی شامل ہو گئے. تو جب ان کے ہاتھوں سے اس گائے کو ذبح کرایا گیا تو وہ عقیدت بھی نکالی گئی، اس کی توہین بھی کرائی گئی، ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے وہ جراثیم آ جایا کرتے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں کتے کی بڑی عظمت تھی، بلکہ آج بھی مسلمانوں کی اولادیں جو مغربی معاشرے میں رہتے ہیں، یا عیسائیوں کی زندگیاں بہت قریب سے دیکھتے ہیں، یا ان کی معاشرت کو دیکھتے اور اپناتے ہیں، ان کی اولادوں کے اندر بھی آج کتے کی محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے اس کتے کی گندگی دلوں میں بٹھانے کے لیے فرمایا، جہاں ملے اسے مار دو، جہاں ملے اسے مار دو. آہستہ آہستہ جب دلوں میں برائی بیٹھ گئی، پھر اس بات پر اتفاق کیا کہ جس برتن میں یہ منہ ڈالے گا اسے اتنی مرتبہ دھونا ہوگا. مارنے کا حکم اٹھ گیا تاکہ اس کی برائی دل میں رہے. تو جس قوم کی معاشرت دیکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس معاشرت کے اندر رہا جاتا ہے، ان کی وہ گندگیاں بھی اندر سرایت کر جاتی ہیں. مسلمان کھلانے والے بھی آج کتوں سے بڑی فخریہ محبت کرتے ہیں، فخریہ محبت کرتے ہیں. تو غلط معاشرت کے ساتھ رہنے کی غلط چیزیں بھی زندگی میں آ جایا کرتے. تو سورہ بقرہ اسی نسبت سے سورت کا نام بقرہ ہے، اور اس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ کہ اس میں شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں. جس قدر اللہ کی عظمت دلوں میں آئے گی، اسی قدر اللہ کی کتاب کی عظمت بھی آئے گی. اور جن کے دل اللہ کی عظمت اور معرفت سے خالی ہیں، وہ قرآن کی عظمت اور معرفت سے بھی محروم ہیں. حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جس کی عظمت کی قسم اللہ نے کھائی ہے، قسم اللہ نے کھائی ہے. تو کیا شان ہے اس کتاب کی، کیا عظمت ہے اس قرآن کی. وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن سے کسی بھی درجے کی نسبت نصیب دے رکھی ہے، کیونکہ اسے تو دیکھنا بھی ثواب ہے، اسے تو محبت سے چھونا بھی ثواب ہے، اسے تو محبت سے اٹھانا بھی ثواب ہے. اور جن کے سینوں میں یہ قرآن ہے، اور جن کی زندگیوں میں یہ قرآن ہے، اور جن کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی خدمت میں قبول کر رکھا ہے، وہ تو قابل رشک ہیں. لیکن اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کی کتاب کی عظمت آئے گی، تو پھر قراءت کتاب اللہ کی خدمت کرنے والوں کی بھی عظمت آئے گی. اور کتاب اللہ کی مراکز کی جہاں اس کی خدمت ہوتی ہے ان کی عظمت بھی اور اہمیت بھی آئے گی. لا ریب فی ھدی للمتقین. پھر سب سے پہلے اس صورت میں انسانوں کے تین مختلف طبقات کا تذکرہ فرمایا. ایک وہ جو ایمان والا ہے اور ایمان والوں کی پانچ صفات کا تذکرہ ہے. اور پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ ہدایت پر ہیں. ایمان والوں کی پانچ بنیادی صفات. پہلی صفت وہ غیب پر ایمان لاتے. غیب وہ ہے کہ آدمی حواس کے ذریعے حواس خمسہ تک وہاں نہیں پہنچ سکتا, حواس خمسہ تک وہاں نہیں پہنچ سکتا, وہی کے ذریعے اس کا علم ملا, اللہ کی طرف سے اسے علم ملا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا علم ملا. کوئی شخص اس پر ایمان لے آئے اور آج اس کی شکل قرآن کی شکل میں ہے, احادیث کی شکل میں ہے, جس میں جنت کا ذکر, جہنم کا ذکر, اللہ کی عظمت کا ذکر, اللہ کی قدرت کا تذکرہ, اللہ کی بڑائی کے تذکرے. پہلی شرط ایمان کی ایمان بالغیب ہے. اور آج مسلمان جس فتنے سے دوچار ہے, جس فتنے سے دوچار ہے اور جس مصیبت میں گرفتار ہے, وہ یہی ایمان بالغیب ختم ہو گیا. اللہ کی قدرت, اللہ کے صفات پر یقین ختم ہو گیا, غیب پر ایمان نہ رہا, مشاہدے پر ایمان رہا, تجربے پر ایمان رہا, اپنے عقل پر ایمان رہا. تو پہلی شرط ایمان والے کی ایمان بالغیب ہے. اور دوسری شرط وہ ہے نماز کا اہتمام, تمام آداب تمام شرائط کے ساتھ نماز کا اہتمام, نماز کی پابندی. اور تیسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی. نماز کا تعلق اللہ سے ہے, زکوٰۃ کا تعلق اللہ کے بندوں سے. اور چوتھی چیز ہے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان. اور پانچویں چیز ہے آخرت پہ یقین. آخرت پہ یقین ایمان بالغیب میں داخل ہے. لیکن چونکہ یہ ایک عقیدہ انقلابی ہے جس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے, یہی وہ عقیدہ ہے جو آدمی کو اس قرآن کے تقاضوں پر کھڑا کر سکتا ہے, یہی وہ عقیدہ ہے آخرت پر ایمان جو قرآن کے تقاضوں پہ ایک انسان کو کھڑا کر سکتا ہے. کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے, اللہ کے سامنے حاضری ہے, زندگی کے اس چھوٹے مرحلے کا پورا حساب کل دینا ہے. یہ یقین جس قدر آخرت پر بڑھیا ہوگا, اسی قدر اس کے اخلاق, اس کے کردار, اس کے معاملات اور معاشرت پر اس کے مثبت اثرات ہوں. اسی نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. کہ کہاں وہ کہ کوئی دنیا کی مہذب سلطنت ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی, وہ عرب کا خطہ, اور کہاں وہ دنیا کے امام بن گئے, رہنما اور پیشوا بن گئے. وبالآخرت ہم یوقنون. تو تمام جرائم کا سد باب ہو اس کے لیے یہ بنیادی عقیدے کی زندگی ہے, آخرت پہ یقین, اس کا احتساب. ہمارا معاشرہ جس قدر آخرت فراموشی کی طرف جا رہا ہے اور دنیا جس قدر آخرت فراموشی سے طرف جا رہی ہے, اسی قدر جرائم سے بھرتی چلی جا رہی ہے, اسی قدر فساد زدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. آج دنیا میں اگر کسی بات پر اتفاق ہے تو وہ یہ ہے کہ آج دنیا فساد زدہ ہو چکی ہے. اس لیے کہ آخرت فراموشی انتہا درجی کی. تو یہ پانچ خوبیاں ہیں ایمان والوں کی. اور بتایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون, یہ کامیاب لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد دو آیتوں میں کفار کا تذکرہ ہے. اور اس میں ایک بات سمجھائیے کہ گناہ کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے. گناہ کی ایک نحوست یہ ہے کہ توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے, ایمان کی, نیکی کی, ہدایت کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, یہ گناہ کی ایک نحوست. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. بس اوقات آدمی کہتا ہے بڑا سمجھدار آدمی ہے، اچھا بھلا ہے، لیکن اس کی گھٹیا حرکتیں اور زندگی ایسی جانوروں کی سی حیرت ہوتی ہے۔ تو گناہوں کی نحوست سے اللہ نے اسے توفیق ہی چھین لی۔ تو اس دنیا میں گناہ کی ایک بڑی سزا یہ ہے، اس دنیا میں گناہ کی ایک بڑی سزا یہ ہے کہ ہدایت کی توفیق سلب ہو جائے، ایمان کی توبہ کی توفیق سلب ہو جائے۔ تو یہ کفار کا تذکرہ فرمایا۔ پھر طویل تذکرہ منافقین کا ہے، اور چونکہ یہ منافق مسلمان معاشرے کے لیے ہمیشہ آستین کا سانپ سادے ہوئے، سب سے زیادہ موذی ثابت ہوئے، ان کا تذکرہ قدر تفصیل سے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یعنی بظاہر زبان سے ایمان اسلام کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا ایمان دین کیا ہے؟ صرف ذاتی مفادات ہیں، اپنی ذاتی اغراض ہیں، ان کا ایمان مفاد پرستی ہے، یہ خود غرض ہیں، یہ دنیا پرست ہیں، یہ صرف ایمان اسلام کا نام لیتے ہیں ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اغراض پورا کرنے کے لیے، اپنی مادی وسائل کی خاطر، ورنہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو منافق کی ایک بڑی نشانی ہے وہ جھوٹے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، جھوٹے ہیں، بما کانوا یکذبون۔ اور ان منافقین کی ایک عادت یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کے بارے میں ان کا تأثر یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے کم عقل لوگ ہیں، ایمان والے کم عقل لوگ ہیں۔ آج بھی جو وقت کے روشن خیال ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی نئی روشنی سے، نئی روشنی کے جسے کہیں کہ اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہیں، ان کا حال بھی یہی ہے۔ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات دل و جان سے ماننے والے ہیں، ان کے بارے میں ان کا تأثر یہی کم عقل لوگ، کم عقل لوگ۔ اس زمانے کے یہ روشن خیال جو ایمان سے محروم تھا، وہ ایمان والوں کے بارے میں یہی تأثر رکھتا تھا کہ یہ کم عقل لوگ ہیں۔ تو منافق کی ایک بری عادت یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے بارے میں یہ تأثر رکھتا ہے کہ یہ کم عقل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، نواقف ہیں۔ اور قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، انؤمنو کما آمن السفہا، کہ ہم ان بیوقوفوں کتنا ایمان لے آئیں۔ اللہ نے جواب دیا، بیوقوف تو یہ خود ہی ہے، کم عقل تو یہ خود ہی ہے، کہ اتنی بڑی دولت ایمان ہدایت، اسے اس کے بدلے میں یہ دنیا کا چھوٹا سا مفادات حاصل کر رہے، اس سے بڑی کم عقلی کیا ہوگی، اس سے بڑی کم عقلی کیا ہوگی، جو چند روزہ کام آنے والی ہے اور جو دولت ہمیشہ کام آنے والی ہے اسے نظر انداز کر رہے، یہ کم عقل ہے۔ ان منافقین کا تذکرہ قدر تفصیل سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد توحید کا تذکرہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور توحید بہت سادہ انداز میں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ، سارا زمین و آسمان کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور یہ آسمان سے برستی بارش تم اسے دیکھتے نہیں، کس طریقے سے اللہ رب العزت اس سے زمین سے کھیتیاں پھل اگا رہے ہیں، آسمان کا پانی بھی ایک جیسا، کھیتی اور زمین بھی ایک جیسی، اور اس کی جسے کہیں کہ پیداوار وہ مختلف ہے، اس کی رنگت مختلف ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے، اس کا سائز مختلف ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اس اللہ کا اس زمین کے اس نظام میں کوئی شریک نہیں، تو اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ پہ اتارا ہے، اور یہ معجزہ ایسا ہے کہ تم بھی عربی دان ہو اور عربی زبان کو جانتے ہو اور لمحوں میں کئی کئی اشعار بنا لیتے ہو، کوئی اس جیسا قرآن بنا کے لیا ہو۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو خوشخبری دی اور بشارت سنائی جنت کی، اور وہاں کی بہترین انعام رزق کی، اور وہاں کی بہتی جسے کہیں کہ نہروں کا تذکرہ فرمایا، اور اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ حق اور باطل یہ واضح ہوں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کوئی مثال پیش کرتے ہیں، اور مثال میں کسی حقیر چیز کا تذکرہ کوئی عیب کی بات نہیں. ہاں البتہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ اللہ کا کلام سن کر ان کی وہ کجی اور گمراہی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ رب العزت ایمان کی روشنی نصیب فرماتے ہیں اور سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ اللہ کا کلام سن کر انہیں ہدایت ملتی ہے. اور پھر جو لوگ کجی رکھنے والے ہیں اور فسق و فجور کی زندگی گزارنے والے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ کو عہد کو چوڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں. پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا تذکرہ، اور اللہ رب العزت نے جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو عظمت بخشی اور فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ بجا لایا، اور یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا. اور اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی اس کی گنجائش تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ تو عبادت کا سجدہ تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے، اور نہ ہی تعظیمی سجدے کی گنجائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے. یہاں تعظیمی سجدے کی بھی گنجائش نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قبائل سے ہوتے ہوئے مسلمان آئے اور تذکرہ کیا کہ سرداروں کے سامنے لوگ تعظیمی سجدہ بجا لا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اس ذات کا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. فرمانے لگے اگر میری شریعت میں اگر یہ گنجائش ہوتی تو عورت سے کہتے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے تعظیمی سجدہ بجا لائے، لیکن میری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اللہ نے جو اسے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ نعمتوں کے اندر اپنے دور کی تمام امتوں میں سب سے زیادہ معزز کہلائی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ ہی حضرت بنی اسرائیل کا تذکرہ، پھر اس میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے بڑے دشمن جو فرعون ہے، اس سے اللہ رب العزت نے نجات دے کر ایک بہت بڑا انعام فرمایا، اور وہ بڑا ظلم کیا کرتا تھا اس پر، اور اللہ رب العزت نے اس قوم کو نجات نصیب فرمائی. لیکن نجات کے بعد پھر اس قوم کی نشکری کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں بڑھتے چلے گئیں، اللہ کے احسانات بڑھتے چلے گئے، لیکن اس قوم کی ناشکری اور نافرمانی بھی بڑھتی چلی گئی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اس معجزے کا تذکرہ، پھر ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان پر انعامات فرمائے، اور ایک موقع پہ جب وہ آسمان کے نیچے تھے اور وہاں نہ بادل، وہاں اللہ رب العزت نے ایک صحبان بادل کی شکل میں ان پہ مقرر فرما دیا، اور جسے کہیں کہ اپنے خزانے سے انہیں من اور سلوہ کی شکل میں رزق عطا فرمایا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا. اور اسی طرح جب انہیں پیاس کی ضرورت پڑی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے چشمے جاری فرما دیے. یہ ساری اللہ کی قدرت کا نظام وہ دیکھ رہے تھے، لیکن نشکری قوم تھی، بجائے ان نعمتوں پہ شکر بجا لانے کے اور تقاضا کرنے لگے کہ انہیں سبزیاں ملنی چاہیے اور انہیں دال ملنی چاہیے، اور انہیں اس قسم کی چیزوں کا تقاضا اور مطالبہ رہا. تو قدم قدم پہ اس قوم نے نشکری کا مظاہرہ کیا، تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے ایک سبق بتایا کہ نعمتوں پہ شکر بجا لانا، اور جو اس سورت کو اور جو اس قرآن کے آغاز میں ہے، اس سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور نشکری سے یہ اللہ کے غضب کو اور اپنے لیے نعمتوں کے دروازہ بند کرنے کی ایک صورت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو وہ جو ایک معجزہ ہے، اس کا تذکرہ، گائے کا معجزے کا تذکرہ فرمایا. لیکن یہ قوم چونکہ اس کے دل سخت ہو گئے تھے، اور سختی کا یہ عالم تھا کہ جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، پتھر سے پھر بھی کبھی نہ کبھی پانی نکل آتا ہے، چشمہ جاری ہو جاتا ہے، لیکن ان کے دل ان پتھروں سے زیادہ سخت تھے. اللہ رب العزت ایسی سختی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دل کی سختی کا علاج بتائیے نا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو، اور اپنا دنیا سے جانا یاد رکھا کرو، اس سے دلوں کی سختی دور ہوا کرے جس سے دل کی سختی دور ہوا کرتی ہے، اور اس سے دل میں نرمی آیا کرتی ہے. اور میرے عزیزو، یہ رمضان کی گھڑیاں بہت مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ کرے قرآن ہمارے ان گھڑیوں کا بہترین مشغلہ ہو جائے، اور تلاوت قرآن اللہ کرے ہمارا سب سے بڑا معمول بن جائے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کی برکت سے ہمیں آخرت کی زندگی کا صحیح استحضار اور دھیان نصیب فرما دے. یہ ساری بدعملیاں بھی موجود تھیں لیکن ساست و مطمئن بھی تھے, مطمئن بھی تھے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا, ہم نے جہنم میں نہیں جانا, اور اگر چلی بھی گئے تو چند دن کی بات ہے, چند دن کی بات ہے. اللہ رب العزت نے ایک قانون بتایا جس نے برائی کی, اور برائی بھی ایسی جس نے ان کو گھیر رکھا ہے, یعنی اس میں شرک بھی ہے, اس میں کفر بھی ہے, تو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اور جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان لایا اور پھر انہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے, جنت ان لوگوں کے لیے ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیل سے جو عہد کیا اور پھر اس میں عہد میں انہوں نے جسے کہیں کہ عہد شکنی کی, اور پھر انہوں نے دنیا آخرت کے بدلے میں اس کو اختیار کیا, تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہ تو ان کی مدد کی جائے گی اور نہ ہی انہیں عذاب سے نجات ملے گی, اس لیے کہ انہوں نے دنیا ان کی سب سے بڑی ترجیح بنی, دنیا ان کا مطلب اور مقصود اور مطلوب بنا. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے, بلکہ بیماریوں کی جڑ ہے, بلکہ شر کی جڑ ہے, بلکہ ہر گناہ کی جڑ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حب الدنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت, دنیا کی ترجیح, دنیا کو زندگی کا مقصد بنانا, دنیا کی خاطر جینا مرنا, یہ ہر برائی کی جڑ ہے اور یہ بلا ہے, بلا. اس پر ہر برائی کھڑی ہوتی ہے, اس پر ہر برائی لگتی ہے. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. اور یہ قوم بھی اس مصیبت میں اور اس گندگی کے اندر مبتلا تھی, حالانکہ جب ان کے پاس کتاب آئی اور کتاب بھی ایسی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے اپنے زمانے میں کہ ایک پیغمبر آئے گا اور اس پیغمبر کے واسطے سے ہم دنیا میں فتح حاصل کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی بھی تھے, پہچانتی بھی تھے, اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر آپ کا تذکرہ موجود تھا, لیکن ضد, عناد, دنیا پرستی اور دنیا کی حد سے زیادہ محبت, یہ وہ چیز تھی جس نے انہیں اس انکار پر آمادہ کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا برا ہوا ان کا اور ان پر اللہ کا غضب ہوا, اسی کا تذکرہ ہے. اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان سے عہد لیا لیکن انہوں نے بار بار عہد شکنی کی, اور بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے ہے. اگر واقعی یہ آخرت کے مستحق ہیں اور جنت کے مستحق ہیں, پھر موت کی تمنا کریں نا, پھر موت کی تمنا کریں. اور سچ یہ ہے کہ یہ حد سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں, اور اگر یہ دنیا میں صدیاں بھی گزار دیں, صدیاں بھی گزار دیں, تب بھی اللہ کے عذاب سے یہ زندگی انہیں نہیں بچا سکتی. اور پھر بتایا کہ جبرائیل امین چونکہ وحی لایا کرتے تھے, تو انہیں ان سے بھی ایک نفرت سی تھی, ان سے بھی ایک دشمنی تھی, اور ان کے ہاں سحر کا اور کہانت کا اس کا بڑا چرچا تھا, اس کی مذمت فرمائی اور فرمایا دنیا کے اغراض اور مفادات کے لیے آخرت کو فراموش کر دینا یہ بہت برا سودا ہے, اور بہت برا جسے کہیں کہ بہت بری کمائی ہے, اسی کی مذمت فرمائی. اور ساتھ فرمایا ایمان والوں کو کہ کوئی ایسا طرز اختیار نہ کرنا جس سے کفار کی جسے کہیں کہ مشابت ہو, وہ تم اختیار نہ کرنا. اور پھر ایمان والوں سے کہا تم نماز کا اہتمام کیا کرو, زکوٰۃ کا اہتمام کیا کرو, اور جو تم بھی آخرت کے لیے کرو گے اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دیں گے. اور سچ یہ ہے کہ صرف نسلی مسلمان ہونا اور صرف یہودی اور نصرانی ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ اصل ایمان کی زندگی ہے اور اعمال کی زندگی ہے. نجات کا دار و مدار ایمان اور ایمان کے تقاضے ہیں. اور فرمایا کہ یہودی یہ نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کا کوئی دین نہیں, اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کسی دین پر نہیں, اس کی مذمت فرمائی ہے. پھر اللہ کی بڑائی اور عظمت کا تذکرہ ہے, اور اسی کی شان ہے کہ اس کا کسی چیز کا چاہ لینا وہ وجود میں آ جاتا ہے. اللہ کوئی کام چاہ لے اور کسی کام کرنے کا ارادہ فرما لے, وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. یہ اللہ کی قدرت پر ایمان کی بات ہے کہ بس اللہ چاہ لے تو ہو جاتا ہے, اسباب بھی مہیا کر دیتے ہیں, وسائل بھی مہیا کر دیتے ہیں, اور چاہے تو وہ اللہ اسباب و وسائل کے بغیر بھی اس چیز کے کرنے کے قدرت رکھنے والے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا, جنہیں اللہ رب العزت نے امامت کا مرتبہ عطا فرمایا, اور اس امامت کے مرتبے کے پیچھے ان کی استقامت اور ان کی ہمت اور ان کا صبر تھا کہ کئی ساری ازمائشوں کی گھاٹیوں سے گزرے لیکن اللہ کے حکم پر پورا اترے اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا. پھر اللہ نے ایک اعزاز دیا, آپ کو امامت عطا فرمائی, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے جس کی برکتیں آج حرمین شریفین میں نظر آتی ہیں. اس کا تذکرہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہی تھی کہ قریش سے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی نبوت کے جو مقاصد ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. اس کا تذکرہ ہے پھر فرمایا کہ جو بھی ابراہیمی جسے کہیں کہ ابراہیمی راستے سے اور ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا یہ اس کی بدنصیبی اور بدبختی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا اور اللہ رب العزت صرف اسی ایمان کو قبول فرمائیں گے جس ایمان پر صحابہ ایمان لے آئے. اگر تم بھی ویسے ایمان لے کے آؤ گے تو یہ ہدایت کی نشانی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا صرف ماضی کے قوموں کا تذکرہ کافی نہیں, فرمایا ہر آدمی کے اعمال اپنے اپنے ہیں اور اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھ ہوگی. اور پھر پہلا سپارہ جب مکمل ہوا دوسرے سپارے کے آغاز میں تحویل قبلہ قبلے کی تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو 16 مدینہ منورہ کے اندر جب ہجرت فرمائی تو 16 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. پھر اللہ رب آپ کی دلی چاہت تھی کہ بیت اللہ میرا قبلہ بنے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قبلہ تھا. تو اللہ رب العزت نے آپ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف بیت اللہ کے شکل میں قبلہ عطا فرمایا. اس کا تذکرہ پھر اس پر یہودیوں کا طنز تنقید اور اعتراض اور اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بیجا اعتراض ہے, اصل توجہ اللہ کے حکم کی طرف ہے, اصل اطاعت اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, چاہے اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف ہو چاہے بیت اللہ کی طرف ہو اللہ کا حکم پورا کرنا اصل ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو بھی جہاں کہیں بھی ہو بیت اللہ کی طرف مسجد حرام کی طرف رخ کرے گا اس کی نماز قبول ہوگی. اور ایمان والوں سے کہا تم کسی اور سے مت ڈرنا بس میری ذات سے ڈرنا اور اس کا اللہ نے میں نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر رکھی ہیں. ایمان والوں سے کہا صبر سے کام لو اور نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد چاہ لو, اور اس لیے کہ جو شخص نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد لے گا میری مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی. اور جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے فرمایا ہوا اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اس کی زندگی تم نہیں جانتے, ہاں ایمان والوں پر مال کی صورت میں جان کی صورت میں صحت کی شکل میں مختلف قسم کی آزمائشیں آتی رہیں گی, لیکن جو صبر کرے گا اور ہمت اور حوصلے سے اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہے گا تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور مہربانیاں اس پر نازل ہوں گی اور ہدایت یافتہ لوگ یہی لوگ ہیں. اور اس بات کی مذمت فرمائی کہ اللہ کی طرف سے کوئی حق آئے اور لوگ اسے چھپا لے, اور اس کی مذمت فرمائی کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے, زمین و آسمان کا جو نظام اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے اس کا تذکرہ فرمایا, اور پھر اللہ کی طرف سے برسنے والی نعمتیں آسمانوں سے اور زمین پر اس کا پھر اس کی بہاریں اس کا تذکرہ فرمایا. اور ایمان والوں سے کہا ایمان والوں تمہیں چاہیے کہ لقمہ حلال کا اہتمام کرو اس لیے کہ حرام کی بڑی نحوست ہے اور شیطان ہے وہ تمہیں حرام کی طرف لے کے جاتا ہے, اور تم اللہ کے کلام کی اتباع کرو اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جو کفار ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی جسے کہیں کہ وہ تو جانوروں کی طرح اندھے بہرے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا ایمان والو لقمہ حلال کا اہتمام کھاؤ, لقمہ حلال کا اہتمام کرو اور اسے استعمال کرو اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, یہ اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے. البتہ اللہ نے کچھ چیزیں خاص طور پہ حرام کی ہیں جس میں مردار ہے, خون ہے, خنزیر ہے اور ہر وہ چیز ہے جو غیر اللہ کے نام پہ نظر کی گئی ہو, یہ سب چیزیں حرام ہیں. اور بدقسمتی ہے جن کی حرمت کا اتنا واضح تذکرہ ہے آج مسلمانوں کے اندر یہ حرام چیزیں بھی رواج پائی جا رہی ہیں, اور کس کس انداز سے یہ حرام مسلمانوں کے اندر پھیل رہا ہے. اللہ اہل ایمان کی اور ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. پھر حق بات کو چھپانے کی مذمت فرمائی اور ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو ہدایت کے بدلے گمراہی کے راستے اختیار کی ہوئی ہیں, اور بڑی ہمت کی بات ہے کہ گمراہی پہ چل بھی رہے اور گمراہی کی زندگی بھی گزار رہے اور پھر مطمئن بھی ہیں. بڑی ہمت کی بات ہے کہ یہ آگ پہ کیسے صبر کریں گے
اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی، اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.